दुनिया इतनी तरक्की कर गई तो भी इनके ये पूछड़े खत्म नहीं। نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدته عن محمد بن عامر قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به وإن لنا ما طلعت عليه الشمس قال وقد وجدتم ذلك قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان اگلی مجلس میں بتلایا تھا وسوسے کی دو قسمیں ایک تو وہ وساوس جن کا تعلق ایمان سے ہے دوسرا گناہ کے کاموں کے فسق و فجور کے وساوس تیسری ایک قسم ہے وساوس کی وہ کوئی گناہ کے وساوس نہیں ہے جائز چیزیں ہیں جو آدمی کے خیال میں اور دل میں آتی ہیں لیکن بے موقع آتی ہیں نماز کے لیے نیت باندھی اور آپ دکان پر پہنچ گئے نماز پڑھنے کے دوران جو خیالات آتے ہیں اپنی تجارت سے متعلق کاروبار سے متعلق بیوی بچوں سے متعلق دوستوں سے متعلق جائز چیزوں کے وہ کوئی گناہ کا خیال نہیں ہے وسوسہ نہیں ہے لیکن آیا ہے نماز کے دوران وہ اس کے آنے کی وجہ سے نماز میں جس نوع کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے کہ بھئی نماز کی نیت باندھتا ہوں اور اس طرح کے خیالات شروع ہو جاتے ہیں بعضوں کو نماز کے اندر بھی ایسے ہی برے خیالات گناہوں کے بھی کبھی آ جاتے ہیں شہوانی نفسانی تو یہ جو تیسری قسم ہے وساوس کی اس کی وجہ سے بھی آدمی بہت پریشان ہوتا ہے بہت سی مرتبہ آدمی کہتا ہے یہ میری نماز ہی کیا ہے یہ تو اٹھک بیٹھک ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نماز کی توفیق دی اس کی جو اس کو قدر پہچاننی چاہیے، اس کے بجائے دل میں یہ وہ سوچتا ہے کہ میری یہ نماز تو، اگر اس میں برے خیالات آئے ہیں، گویا شہوانی خیالات آ گئے، تو اس صورت کے اندر وہ اس کو تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری بڑی گندی نماز ہے۔ تو یہ جو ان خیالات کے آنے کی وجہ سے اس طرح کو آدمی سوچتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خیالات جو آئے، یہ وساوس جو آئے، پہلے بھی میں بتلا چکا ہوں کہ وہ غیر اختیاری ہیں، یعنی ہم اس کو لائے نہیں ہیں بلکہ وہ خود آئے ہیں۔ ان کے اس طرح کے خیالات اور وساوس کے آنے کی وجہ سے اپنی اس نماز کو، اپنے نماز والے اعمال اور ارکان کو جو ہے برا سمجھنے کی یا اس کی جو ہے قدر و قیمت کو کم سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے آ کر، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، ان سے آ کر شکایت کی کہ حضرت میں جب نماز پڑھتا ہوں میری نماز تو بڑی گندی نماز ہے، میرا سجدہ بڑا گندا سجدہ ہے۔ کیا بات ہے، بس نماز کے دوران، سجدے کے دوران برے برے شہوانی نفسانی خیالات اور وساوس آتے ہیں، یہ نماز کیا ہوئی، تو بڑی گندی نماز ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، تم اس نماز کو یوں سمجھ رہے ہو کہ یہ گندی نماز ہے، گندا سجدہ ہے، اللہ کی بارگاہ کے لائق نہیں ہے، تو اچھا ایسا کرو، دیکھو میں بھی ایک گندا آدمی ہوں، وہ گندا سجدہ مجھے کر لو۔ توبہ 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 توبہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، معلوم ہوا کہ یہ سجدہ جس کو آپ گندا کہہ رہے ہیں حقیقت میں گندا نہیں ہے، ورنہ آپ میرے جواب میں ایسا نہ کہتے۔ یہ وہ سجدہ ہے جو مومن اللہ کے سامنے ہی کرتا ہے، کسی اور کو کرتا نہیں۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سجدہ جیسا بھی ہے، قبول ہو کہ نہ ہو، پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو، پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے، یعنی اللہ کے بارگاہ میں جو ہم نے سجدہ کر لیا وہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ نے اس طرح بھی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے گھر میں بلایا اور وقت پر نماز کا فریضہ ادا کرنے کی اور تیرے سامنے جھکنے کی، تیرے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو یہ چیز بھی میسر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت جب ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو خالی زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے، دل تو متوجہ ہوتا نہیں، کیا فائدہ اس ذکر سے؟ تو اس پر حضرت حاجی صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا، بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اب آپ کے جسم کے ایک عضو کو، یعنی زبان کو، اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت میں اضافہ اور زیادتی کروں گا۔ تو اب زبان کو اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ دل کو بھی جو ہے اپنی یاد میں مشغول کر دیں گے۔ دل مشغول ہو یا نہ ہو، زبان کا مشغول ہونا یہ تو ایک عبادت ہے یا بھائی، یہ کیا کم ہے کہ اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری نہ کرو، یوں نہ سمجھو کہ جو ہے خالی اٹھک بیٹھک ہے اور جو ہے فضول ہے، یہ تو خالی ٹکریں مارنا ہے، نہیں نہیں، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. باقی رہی یہ بات کہ اللہ کی بارگاہ کے لائق نہیں، تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے لائق اور اس کے شان شان نماز تو کون پڑھ سکتا ہے، اس کی بارگاہ کے لائق سجدہ کون کر پیش کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین، جو قرآن میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ يُوتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتُمْ. اس آیت کی تشریح کے متعلق لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اعمال انجام دیتے ہیں اور ان اعمال کو انجام دیتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے اللہ کے رسول، کوئی گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہے؟ کہا نہیں، نیک کام کر رہا ہے اور نیک کام کرتے ہوئے ڈر رہا ہے کہ معلوم نہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں. وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. صبح یعنی صبح صادق سے پہلے رات کے آخری حصے میں وہ اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، یعنی رات پر عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرتے کرتے جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں، اور اللہ کا حق اس سے ادا ہوا یا نہیں. اپنی اسی کمی کے اوپر وہ استغفار. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نماز کے بعد جو اذکار اور جو کلمات ذکر کے منقول ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ نماز کے سلام پھیلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تین مرتبہ پڑھتے تھے. ہویا یہ اسی چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، آپ کے مریدین میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ دونوں بہت بڑے عالم تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبدالحی صاحب کو شیخ الاسلام کا، اور حضرت مولانا سید مولانا اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حجت الاسلام کا لقب دیا تھا. جو لوگ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے علمی مقام سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب جیسا آدمی جن کو حجت الاسلام اور شیخ الاسلام کا لقب دے ان کا علمی مقام کتنا اونچا ہوگا. اس کے باوجود یہ دونوں حضرات حضرت سید احمد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اور سید احمد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ پورے علوم کی تکمیل کی نوبت نہیں آئی تھی، کچھ کتابیں پڑھے تھے بات پھر ادھورا رہ گیا. تو کیسے یہ بیعت ہوئی؟ کسی نے پوچھا تھا ان حضرات سے، تو کہا کہ ہم نے حضرت سید صاحب سے درخواست کی تھی کہ حضرات صحابہ جیسی نماز پڑھتے تھے ایسی نماز ہم کو بتاؤ سکھاؤ کہ وہ کیسی نماز پڑھتے تھے. کہا ٹھیک ہے، انہوں نے سن لیا، اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد چند روز کے بعد ایک رات کو حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سید صاحب میں سویا ہوا تھا، آ کے اٹھایا، اٹھو اللہ کے واسطے وضو کرو. پھر لے گئے اللہ کے واسطے وضو کرو، وضو کے بعد اللہ کے واسطے دو رکعت نماز پڑھو. اب وہ کہا نماز میں مشغول ہوا، ایسی نماز پڑھی کہ بس عجیب و غریب کیفیت تھی. لیکن جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد خیال آیا کہ سورہ فاتحہ شاید میں نے نہیں پڑھی، تو پھر دو رکعت پڑھی بڑے خوشو خضوع کے ساتھ، بڑے جی لگ کر کے سلام پھیرا تو کہ شاید سورت نہیں ملائی. اس طرح رات بھر دو دو رکعتیں پڑھتے رہے. سلام کے بعد یہ خیال آتا تھا کہ شاید فلانا واجب چھوٹ گیا فلانا واجب چھوٹ گیا، یہاں تک کہ صبح کا وقت تقریب ہوا تو زبان پر استغفار تھا کہ اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. وہ جو کیفیت میں حضرات کی ہوتی تھی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ کے لائق جیسا سجدہ ہے وہ تو کون ادا کر سکتا ہے. بہرحال ہمیں اپنی نمازوں کی جو ہے ناقدری نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, اپنے گھر میں بلایا, میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے, قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. کوئی آدمی آتا ہے مسجد میں تو وہ کوئی اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں آتا, اللہ بلا رہے ہیں, اللہ کے بلانے کی وجہ سے آتا ہے. تو گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی, جیسی بھی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے, تو بہرحال اس کی قدر ہو, اس کو جو ہے گھٹیا نہ سمجھے. رہا مسئلہ خیالات اور وساوس کا, تو خیالات اور وساوس کے سلسلے میں کہ بھائی ان خیالات سے کیسے نجات حاصل کی جائے, تو دیکھو خیالات ایک ایسی چیز ہے جیسا کہ میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ وہ از خود آتے ہیں, یعنی ہم لاتے نہیں بلکہ وہ آتے ہیں, اور جو چیز از خود آتی ہو وہ ہمارے دور کرنے سے دور نہیں ہوگی. جب میں پہلے بھی مثال دے چکا تھا انگلی ہلا کے, بھائی میں ہلا رہا ہوں انگلی, اب میں ہلا رہا ہوں تو میں اس کو روک بھی سکتا ہوں, لیکن اگر کوئی بیماری ہے بیماری کی وجہ سے ہاتھ حرکت کرتا ہے تو وہ اس کو روک سکتا, کیونکہ اپنے ارادے سے نہیں کرتا. فلسفہ کا ایک قاعدہ ہے کہ آدمی کا ارادہ دونوں چیزوں سے متعلق, فعل اور ترک فعل, کرنے اور نہ کرنے, جو کام آدمی کر سکتا ہے اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے. جس کام کو وہ کر رہا ہے اس کے متعلق اگر کوئی یوں کہے کہ یہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا تو غلط ہے, تم کر رہے ہو اپنے ارادے سے تو اپنے ارادے سے اس کو چھوڑ. بد نظری کرنے والوں کو جب بد نظری کے متعلق کہا جاتا ہے بھائی بد نظری سے بچو, مطلب نہیں بچ سکتا میں, میرے لیے ناممکن ہے بچنا, میں بچ ہی نہیں سکتا. یہ بد نظری اپنے ارادے اور اختیار سے کرتے ہو تو بچ بھی سکتے ہو. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جو کام غیر ارادی ہوتا ہے وہ اس کو یہ نہیں کر سکتا, تو یہ وساوس اور خیالات از خود آتے ہیں, اس لیے ان کو دور کرنے کی طرف جان دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہمارا کام یہ کہ ہم اپنے کام میں لگے رہیں, اپنے کام میں مشغول رہیں, اس طرف جان نہ دیں. تو اپنے کام میں جتنا جان دیں گے اتنا اس سے نجات حاصل ہوتی جائے گی. یہی اس کا علاج ہے کہ اب ادھر دھیان نہ دینا. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ علاج کے طور پر بتلایا لیکن وہ خود مقصود بھی ذات ہے. یہ کیا مطلب؟ یعنی دیکھیے عام طور پر جو کوئی چیز علاج کے طور پر کی جاتی ہے نا وہ مقصود بھی ذات نہیں ہوتی, مقصود بھی غیر ہوتی. مقصود بھی غیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز کے علاج کے طور پر یہ کی گئی ہے اس کے لیے کیا تھا, اگر اس سے یہ نہیں ہوا جیسے کہ آپ کو بخار آیا, اب بخار کو دور کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا, ڈاکٹر کے پاس سے دوائی لی, ایک دن دو دن تین دن علاج کیا لیکن بخار نہیں گیا, تو دوا خود مقصود نہیں ہے. دوا آپ کیوں لیتے ہیں؟ بخار کو دور کرنے کے لیے. اب تین چار دن بھی دوا لینے کے بعد بخار دور نہیں ہوا تو آپ اس ڈاکٹر کو چھوڑ کے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اب یہ دوا چھوڑی دوسری دوا تیسری دوا, کیونکہ دوا خود مقصود نہیں. تو یہاں یہ جو اس کی طرف جان نہ دیا جائے, ایک علاج بتلاتے ہیں ہمارے بزرگ, لیکن یہ علاج جو ہے وہ خود مقصود ہے. یعنی اس علاج کو عمل میں لانے کے بعد بھی اگر وسوسے دور نہ ہو, خیالات دور نہ ہو, تو بھی آپ یہ کرتے رہو. کیا کرتے رہو؟ اس کی طرف جان نہ دو, بس یہ مقصود خود ہے, چاہے اس سے وساوس دور ہو یا ایک بات بعد لو کیا ہے کچھ دن کرنے کے بعد کہتے ہیں تو نہیں, ہمیں تو ہمارا مقصد تو ہے نماز, اور نماز کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ یہ دراصل شیطان اس طرح کے وساوس اور خیالات دل میں ڈال کر ہم کو اللہ کی طرف دھیان دینے سے کیا کرنا چاہتا ہے, روکنا چاہتا ہے. اب اگر ہم کریں کہ بھئی یہ خیالات کو دور کرو اور اس کو دور کرنے کے لیے جان دیں, کس کی طرف؟ ان خیالات. اب وہ جان دیں گے نا تو یہ خیالات اور زیادہ آئیں گے. یہ تو ایسا ہی میں مثال دیتا ہوں جیسے کتا ہوتا ہے نا. ایک آدمی جا رہا ہے, آپ کو بہت تجربہ ہوا ہوگا, ایک آدمی جا رہا ہے, جا رہا ہے کتا کسی محلے میں سے گزرے, کتے نے بھونکنا شروع کیا. بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں وہ کار میں جاتے ہیں تو بھی دوڑا ہوا آتا ہے بھونکتا ہوا بڑی قوت کے ساتھ. تو اب اس کتے کا کیا مطلب, اب آپ اس کو آدمی یوں سوچے کہ میں اس کتے کو پہلے بھگاؤں, اب وہ کتا سامنے آ رہا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اور زبان سے جو ہے اس کو اپنے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اب جتنی یہ کوشش کرے گا اتنا ہی کتا اس پر آنے کی کوشش کرے گا. اب وہ یوں سوچے کہ جب تک کہ یہ کتا نہیں جائے گا وہاں تک میں آگے بڑھوں گا نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاملہ ختم ہو گیا, وہ اپنی منزل پر پہنچنے والا نہیں, نہ کتا جائے گا نہ ہی اپنی منزل پر پہنچے گا. اس کو کہو بھائی اس کے پیچھے مت پڑو, تم اپنا کام کرو چلو. جب چلتا رہے گا اس کی ایک حد ہے, وہاں آ کر کے وہ خود ہی کیا ہو جائے گا, رک جائے گا, ختم ہو گئی بات. یہی حال یہ وساوس کا ہے. آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی نماز میں دھیان دینے کے بجائے ادھر توجہ کرے. اب اگر آپ ان وسوسوں کو دور کرنے کی طرف دھیان دیں گے تو شیطان کا جو مقصد تھا وہ کیا ہو گیا, پورا ہوا. وہ تو اسی لیے یہ وساوس ڈالتا تھا کہ ہم نماز سے ہٹ کر کے اس میں مشغول ہو جائیں. ہم مشغول ہو گئے, وہ اپنے مقصد میں کامیاب. ہمیں تو یہ کرنا ہے, مجھے دھیان ہی نہیں دینا ہے. اس کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دینا ہے, ہمیں اپنے کام میں لگنا ہے. ہمارے طلباء کو میں مثال سے سمجھا دوں, جیسے آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, اب کوئی آپ کا ساتھی ہے, وہ آپ کو پڑھنے دینا چاہتا نہیں, وہ آپ کے کان میں آ کے کچھ بکواس کرتا, کچھ باتیں بولتا رہتا ہے. آپ پڑھ رہے ہیں, وہ آپ کے کان میں آ کے کچھ جو ہے کانا پھوسی کرتا رہتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو پڑھنے سے روکے. اب دیکھو اس کی دو صورتیں, ایک تو یہ کہ وہ ساتھی جو ایسا کر رہا ہے آپ کے مقابلے میں کمزور ہے, تو ایک تماچا مار کے آپ اس کو وہاں سے بھگا دیں گے. دوسرا یہ کہ آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تماچا مار کے اس کو بھگا دیں, تو اس کی دوسری تدبیر یہ ہے کہ وہ بولتا ہے آپ کو بڑے تکلیف ہو رہی ہے اس کا ایسا کرنے سے, لیکن آپ اس کے جو ہے کانا پھوسی کی طرف جہن نہیں دیں گے. آپ جی لگے کہ نہ لگے آپ دکھلاوے کے طور پر بھی یوں کریں گے کہ دیکھ رہے ہیں. کس میں؟ کتاب میں. ایک مدت تک جب ایسا کرتے رہیں گے وہ دیکھے گا کہ میرے اس کرنے سے اس پر تو کوئی اثر, یہ کوئی ریسپانس دیتا نہیں, تو خود ہی کیا ہو جائے گا, کنٹال کے بیٹھ جائے گا. بس شیطان کا بھی یہی حال ہے. شیطان عبادت کے دوران ہمارے اوپر محنت کرتا ہے تاکہ ہمارا دھیان اس عبادت سے ہٹا کر اس کے ان وساوس کی طرف ہو. اب اگر ان وساوس کو دور کرنے کی طرف ہم نے دھیان لگا دیا وہ کامیاب. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو بادشاہ نے حاکم نے جو ہے کہا کہ بھائی تم فلاں وقت ہماری ملاقات کے لیے آؤ, ہم آپ سے بات کریں گے, بیٹھیں گے, ہم آپ کو انعام دیں گے. اب وہ جب مقرر وقت آیا کہ بھائی 9 بجے بلایا ہے اور یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے 10 منٹ ہوتے ہیں 15 منٹ, یہ 8:30 بجے سے نکلا اپنے گھر سے وہاں ان کی ملاقات کے لیے, لیکن راستے میں کچھ لوگ ملے, کوئی اس کا دامن کھینچ رہا ہے, کوئی اس کا پائجامہ پکڑ رہا ہے, کوئی اس کے پیچھے سے جو ہے اس کا یہ گریبان یہ کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے. اب اگر وہ ان سے الجھ جائے, کشتی لڑنے لگے, تو کیا ہوگا, اسی کشتی میں اس کا 9 بھی بج جائے گا اور جو ٹائم ملا ہے وہاں سے ملاقات کا وہ بھی کیا ہو جائے گا, ختم. مقصد ان کا یہی تھا کہ اس کو وہاں جانے نہ دیں. اب اگر یہ سمجھدار ہوگا تو کوئی اس کا دامن پکڑے گا تو ادھر دھیان بھی نہیں دے گا, اپنا چلتا رہے گا, دامن پکڑے گا تو چل رہا اور نکل جائے گا. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ اگر ان میں دھیان دینے جاؤں گا تو میرا جو مقصد ہے وہ کیا ہو جائے گا, فوت ہو جائے گا. یہ تو ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی آدمی اپنے میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں, ہماری باتوں کے دوران کہیں کسی پرندے کے بولنے کی آواز آ رہی ہے یا نہیں, کہیں سے سڑک پر سے کوئی گاڑی گزر رہی ہے اس کے ہارن کی آواز آ رہی ہے, कहीं बराबर में गाना बज रहा है उसकी आवाज आ रही। अब अगर हम बातें करने के दौरान यूं सोचें यार ये आवाज उधर से आ रही है, ये उधर से हम की आवाज आ रही है, अभी बातें पहले ये बंद होने दो भाई, ये बंद होने वाली भी नहीं और हमारी बातें होने वाली भी नहीं। कान इसलिए कि कान का काम क्या है, सुनना, वो तो खुले हुए हैं, हम बातें करेंगे, आवाजें चारों तरफ से आ रही हैं, कान सुनेंगे उसको। अब हमारी समझदारी की बात है कि हम उधर ध्यान न दें, अपना ध्यान अपने काम में लगाएं। यही हाल दिल का है, आदमी का दिल जो है ख्यालात की गुजरगाह है, क्या एक रोड है, रोड जिस पर से गुजर रहे हैं, सब सारी दुनिया गुजरती है, बादशाह भी गुजरता है, बंगी भी गुजरता है, गधा भी गुजरता है, हाथी भी गुजरता है, घोड़ा भी गुजरता है, समझा कि नहीं। तो हमारा दिल जो है ख्यालात की गुजरगाह है, सारे हर तरह के ख्यालात हम अपने काम में लगे रहे, बात समझना है कि नहीं। तो गोया इन ख्यालात का, इन वसाविस का इलाज यही है, क्या है कि हम उन वसाविस की तरफ ध्यान न दें, बल्कि ध्यान किसमें दें, अपने काम में दें। और जितना अपने काम, अब आते क्यों उसकी वजह भी मैं बताऊं, जितना अपने काम में ध्यान देंगे उतने ही वसाविश कम होंगे। मैं आपको सवाल करता हूं कि आप जब कुरान पढ़ते हैं तो वसवसों में आप ख्यालात में गुम हो जाते हैं, लेकिन आप अगर अखबार पढ़ें और अखबार में भी वो खबर, मसलन क्रिकेट का कोई शौकीन है और क्रिकेट की खबर पढ़ रहा है, तो उस दौरान कोई ख्याल आता है आपको, नहीं आएगा, कोई ख्याल नहीं आता है या नहीं। या आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो और दोस्त भी ऐसा कि जो आपका महबूब है और आपका भी जी चाहता है क्या उसके साथ बात करने को, आज मौका मिल गया, उस वक्त अगर बात कर रहे हैं तो उस बात के दौरान कोई वसवसा, कोई दूसरा ख्याल आता है, नहीं। क्यों? इसलिए कि देखो उसके साथ गुफ्तगू करने के लिए एक तो जबान से आप बात कर रहे हैं, आंखों से उसको देख रहे हैं और अपने दिल की पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान लगा रहे हैं कायम है उसके साथ बात करने में। गोया किसी के साथ बात करते वक्त दिल के अंदर जितनी तवज्जो होनी चाहिए वो 100% आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहो अब उसके दोस्तों की ओर ध्यान देने, उसमें से कुछ बचा ही नहीं कि इधर उधर जाओ, समझाएगा नहीं। और अब जब कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज के दौरान वो जो तवज्जो 100% नमाज में लगनी चाहिए ना, वो हम लगाते, नमाज में कितनी तवज्जो होती है, 50% 20% है, तो वो जो बाकी 50% हुई है, 80% वो कहां जाएगी, वो अपनी जगह ढूंढेगी ना, वो क्या है, वो यही ख्यालात है, बात समझ आ रही है। इसलिए हकीकत तो ये है कि इन ख्यालात से बचने का इलाज यही कि हम ऐसी मशक करें, ऐसी प्रैक्टिस करें कि हम नमाज के दौरान हमारी पूरी तवज्जो 100% 100% जिसमें हो नमाज में, तो खुद ब खुद ये ख्यालात से हम नजात मिल जाएगी। ये जो नया आ रहे हैं वैसे सहाबा, देखो सहाबा के ईमान से मुतालिक तो सवालात हैं, फिस्को फुजूर के ख्यालात के मुतालिक तो वसाइल, लेकिन ये नमाज के कई सवाल हदीस में ये नहीं मिलता है, ये हमें पेश आता है। वजह उसकी क्या है कि हमने अपनी नमाजों पर मेहनत नहीं की, ये भी मेहनत चाहती है नमाज भी, यानी आप एक तरफ तो शिकायत करते हैं कि नमाज में ख्यालात आते हैं, वसाइस आते हैं, और इनसे बचने के लिए जिस नौ की मेहनत करनी चाहिए, जिस किस्म की उसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए वो करते नहीं। वो प्रैक्टिस क्या है, नमाज में पूरा हमारा जी लगे उसके ऊपर मेहनत करो, जब मेहनत करते करते आप में ये कैफियत पूरी हो जाएगी तो कभी दूसरा ख्याल भी नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुताबिक फजाइल नमाज के अंदर लिखा है, फजाइल नमाज सुनते रहते आप, उसमें लिखा है कि एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे और उनका एक बच्चा बेटा यहिया वहां लेटा हुआ था, छोटा बच्चा, ऊपर से सांप गिरा और वो बस उससे लिपट गया, लोग आए, हंगामा हुआ, बड़ी छुड़ाया किया, سلام کے بعد اپنی بیوی کو پوچھتے ہیں کچھ آواز آ رہی تھی کیا تھا؟ ارے وہ بازو میں تھا وہ بچہ. ارے آپ کو پتا ہی نہیں بچے کی جان جانے میں کوئی کمی نہیں رہی, اوپر سانپ لپٹ گیا تھا اور آپ یوں کہتے ہیں کچھ آواز آ رہی تھی. کتنا جان ہوگا ان کا اپنی نماز کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا نا کرکٹ کا جس زمانے میں یہ چلتا ہے جنون تاری ہوتا ہے اور ٹی وی پہ کھڑے رہ کر کے دیکھنے والے دیکھتے ہیں. تو ایک جگہ میں جا رہا تھا وہاں نوساری میں, تو جاتے ہوئے ایک مطلب کام تھا تو دیکھا راستے میں پورا بازار آتا, راستہ بھی تھوڑا سا چلنے کا رہ گیا, لوگ کھڑے ایک دکان کے سامنے. میں نے پوچھا کیا بات ہے کہ وہ اندر ٹی وی ہے اور میچ چل رہا ہے, یہ لوگ کھڑے کھڑے اس کو دیکھ, یہ جتنے بھی کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے پیچھے کیا ہو رہا ہے کسی کو دیکھنے کی فرصت؟ پیچھے ہارن بج رہے ہیں, لوگ دھکے مار رہے ہیں, تو دھکے مارنے والے کو بھی وہ نہیں دیکھ رہے تھے, ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس میں جی لگ رہا ہے, اس میں جی لگ رہا ہے. ہمارا بھی جی اگر نماز میں ایسا لگ جاوے, اللہ کرے لگ جاوے, تو کبھی کوئی خیال وسوسہ آ سکتا نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ضرورت تو اس کی ہے کہ اپنی نمازوں پر یہ محنت کی جائے کہ نمازوں کے اندر جس نوع کا جو دھیان توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انعامت مطلوب ہے, ایسا دھیان اور توجہ ہمیں نماز میں پیدا کرنی چاہیے. اب وہ کیسے ہوگی انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو بتا کر یہ وسائل والا باب ختم کرتی ہوں.